رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بلعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات بهم محمد. سورة بقرة کی 269 نمبر کی آیہ کریمہ 269، جس کی تلاوت کی سعادت گزشتہ 3 دنوں سے آپ کی خدمت میں حاصل کر رہا ہوں. اس آیہ کریمہ میں پروردگار نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے. وزڈم، پہلے دن کی مجلس میں عرض کیا گیا، البتہ آج کچھ مجمع جس میں نئے افراد بھی ہیں لیکن کم وقت کی وجہ سے اس کو تکرار نہیں کی جا سکتی. خلاصہ ایک جملے میں کہ انگریزی میں وزڈم وہ معنی نہیں پہنچا پاتا جو عربی میں حکمت کا ہے. حکمت ایک اعتدال اور بیلنس کی زندگی اسلام کی نظر میں. اللہ نے فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے یہ حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے وہ حکمت عطا کر دیتا ہے اسے بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے. خیرن کثیرا، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا. البتہ اس مطلب کو صرف وہ سمجھتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں. ایک نقطہ جو اس میں یہ ہے کہ حکمت عطا ہوتی ہے، حکمت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، حکمت خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ ایک عطا پروردگار ہے. فرمائے یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ جیسے ہم کسی کو عطا کرتے ہیں، موڈ آیا تو دے دیا، موڈ آیا تو نہیں دیا. نہ، پروردگار کا ہر امر اور ہر عمل بھی حکمت کے قانون کی بنیاد پر ہے. لہذا وہ کیا وسائل ہیں اور وہ کیا طریقے ہیں کہ جس کی بنیاد پر حکمت پروردگار عطا ہو سکتی ہے، یہ ایک بحث ہے کہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں، یعنی آئندہ چند مجلسیں شہادت کی ہیں، اس کے بعد کی مجلسوں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ وہ ذریعے کیا ہیں، ذرائع کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کی حکمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ خدا انسان کو حکمت عطا کر دے. کل کی شب جو آ رہی ہے وہ شب قدر ہے. ایک نقطہ میں یہاں آج عرض کر دوں, مزید گفتگو کل بھی ہوگی تھوڑا بہت شہادت کے ذکر کے ساتھ اور امام علی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ, اور اس کے بعد جو کل کی گفتگو باقی بچی ہے اسے جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں. شب قدر معلوم ہے اس کے معنی, قدر عظیم رات, اس معنی میں بھی کہ اس رات میں تقدیر طے ہوتی. صرف میں ایک نقطہ, بہت سارے نکات ہیں شب قدر کے, میں صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے مختلف طرح کے لوگ, مختلف گروہ کے لوگ اپنے سال کا مختلف آغاز رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کا سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے, ایک انگلش تاریخ جو ہے. کچھ لوگ اپنے سال کا آغاز محرم سے کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اپنے سال کا آغاز, مثلا یہ بچے ابھی اسی مہینے سپتمبر سے اپنے سال کا آغاز ان کا ہوا ہے, ایگزام دیا ہے, کامیاب ہوئے ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں منائی ہیں, اب اپنے سال کا آغاز کر رہے ہیں. تاجر لوگ اپنے سال کا آغاز مثلا مارچ کے مہینے میں کرتے ہیں, سارا حساب و کتاب کر کے اسے کمپلیٹ کر کے پھر دوبارہ سال کا آغاز. الگ الگ افراد کے اپنے سال کے آغاز بھی جدا جدا ہیں, لیکن انسان متعلق, وہ انسان کی جو الہی انسان ہے, عارف انسان ہے, خدا پرست انسان ہے, اور خدا کے لیے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے, اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اس کے سال کا آغاز ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی شب قدر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی یہ پورا سال جو گزر گیا ہے وہاں پہ اس کا حساب کر لے کہ یہ سال کیسا گزرا. ضروری ہے, ایک تاجر اپنا کئی دن دے دیتا ہے اس بات میں کہ پورے سال کا حساب کرے, اس کا ٹینشن میں ہوتا ہے, مشکل میں ہوتا ہے. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سال کے حساب میں کوئی مشکل نہ پیدا ہونے پائے. انسان کی زندگی کا حساب اس سے زیادہ اہم ہے, لہذا کل عرفہ کے نزدیک انسان کے سال کا آغاز ہے. اب سال گزر گیا, اس کا حساب کر لے کہ کیا پایا اور کیا کھویا اس پورے سال میں, اس زندگی نے کیا پایا اور کیا کھویا ہے. یہ ایک سالانہ حساب, البتہ روایات میں اور بحث عرفان میں کی یہاں نہیں گنجائش اس کی چھیڑنے کی. میں نے سنا آپ کے درمیان بعض درس بھی ہوئے ہیں اس سلسلے میں کہ انسان روزانہ اپنا حساب کرے, کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے انسان پلٹے اپنی طرف اور حساب کرے, لیکن ایک سالانہ حساب اپنا یہ اس دن میں کرے, اور پھر آئندہ سال کو اسی دن طے کر لے کہ کیا پانا ہے, کیا کرنا ہے, چونکہ اسی دن میں سب کچھ ملنے والا. قدر کے ایک معنی یہ ہیں کہ اسی دن میں انسان کی تقدیر معین ہوتی ہے, لیکن وہ معین ہونا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ کس طرح اپنی تقدیر کو معین کرائے. معین کرنے والی ذات پروردگار کی ذات ہے. تنزل الملائکہ تو والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح نازل ہوتی ہے. کہ اگر ہو سکتا یہ بحث کی جائے کہ ملائکہ اصل روایات میں ہمارے موجود ہیں, ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں اور روح کس پر نازل ہوتی ہے, اور شب قدر کا ایک بہت گہرا رابطہ جو ہے امامت سے ہے اور امامت کی معرفت سے ہے. اور شب قدر میں جس چیز کی ایک تاکید کی گئی ہے کہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان معرفت کے کچھ نقطے حاصل کر لے, عبادتیں کرے, نمازیں پڑھے. البتہ نمازیں ہمارے ہندو پاکستان سے جو کلچر ہے اور جو وہاں سے چلا ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہے, وہ شب قدر میں ہم قضا کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, قضاء عمری. اب جس کی قضا ہے بہرحال وہ پڑھے, لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان کی قضا باقی بچی رہے کہ شب قدر میں آ کے اس کو پڑھے. شب قدر میں یہ کہ 100 رکعت نماز پڑھے, یعنی کیا مستحب نماز 2-2 رکعت 100 رکعت پڑھے. لیکن اب کسی کی قضا ہے, اس کی مجبوری ہے, تو قضا کے ہوتے ہوئے تو مستحب نہیں پڑھے, بہتر ہے وہ قضا ہی پڑھے. لیکن قضا نمازوں کو شب قدر تک باقی نہ رکھے, یہ دن کچھ اور, یہ رات کچھ اور رات ہے, کچھ اور حاصل کرنے کی رات ہے, قدر ہے. خیر من الف شہر, یعنی کیا, یعنی اس رات میں اتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جتنا انسان 1000 مہینوں میں حاصل کرتا ہے. 1000 مہینہ تقریباً 83 سال ہوتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی, جتنا انسان پورے 83-84 سال میں حاصل کرتا ہے, اگر وہ چاہے تو اسی ایک رات میں حاصل کر لے. یہ قرآن کی حقیقت ہے, یہ افسانے نہیں عزیزو, یہ مبالغہ آرائی بھی نہیں بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا, یہ حقائق قرآن ہیں. ایک دن ایک رات میں, اور الف شہر اس سے مراد یہ نہیں صرف ہزار ہی سال. انسان کے اندر اگر توانائی, چونکہ عربی کی بعض تعداد ہیں وہ کثرت کے لیے ہیں, مثلا ستر ہزار یہ زیادتی کے لیے ہے, یعنی کثرت بہت زیادہ. ممکن ہے کہ انسان کے اندر اتنی زیادہ ظرفیت ہو کہ وہ اس سے بھی زیادہ مزید حاصل کر لے اسی ایک رات میں, اس سے زیادہ حاصل کر لے. ہے نا حدیث میں ہے, تفکر ساعت خیر من الفین سنہ یا سبعین سنہ, ایک گھنٹہ انسان کا فکر کر لینا. تو جو فرما رہے ہیں یہ بھی حکمت کے نقطے ہیں, انسان کا ایک گھنٹہ فکر کرنا. ہماری زندگی زیادہ تر عمل میں گزر رہی ہوتی ہے, فکر کا موقع نہیں مل پاتا, چونکہ عمل میں اتنا ہم نے مشغول کیا ہے کہ فکر کی گنجائش نہیں رہتی, تھک جاتا ہے انسان کی. جب جسم تھک جاتا ہے تو فکر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. لیکن اگر ایک ساتھ ایک گھنٹہ انسان فکر کر رہا ہے, روایت کرے گی 70 سالوں سے بہتر, بعض روایتوں میں 70,000 سال اس طرح کا لفظ آیا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان فکر کے ذریعے سے معرفت حاصل کرے گا. بس یہ رات ہے کہ جہاں انسان اپنے سال کا آغاز کرے, آغاز سال میں, اور یہیں پہ طے کر لے کہ اس سال اسے کیا کیا حاصل کرنا ہے. سو کے گزار دینا ہے شب قدر. دیکھیں روایتوں میں ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے کہ ہم نے شب قدر کو جا کے 23 پہ طے کر لیا ہے, آئمہ کی طرف سے طے نہیں کیا گیا, پوچھا تو منع کیا کہ نہیں طے نہیں کرنا ہے. ہم نے اپنی طرف سے, صرف یہ کہ 23 کے لیے روایتیں تھوڑا زیادہ ہیں, لیکن ہم نے اپنی طرف سے طے کیا لیکن نہیں, وہ 23 ہی کی رات ہے, اسی رات سے رات بھر جگنا ہے, باقی یہ تو ایسے ہی کہا گیا ہے. لیکن بعض علاقوں مثلا ایران میں تینوں راتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا. اسے مسجدیں, بڑی بڑی مسجدیں 50,000 اور لاکھ لاکھ کا مجمع ایک ایک مسجدوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے, تینوں راتوں میں بالکل کسی فرق کے ساتھ. کتنی ہی ٹھنڈک ہو, کتنی ہی گرمی ہو, مجھے یاد ہے 10 سال پہلے جب پہلی مرتبہ قوم آیا تھا, یہ 21-19 کو برف گر رہی تھی, اور کتنی دیر تک مجھے باہر کھڑا رہنا پڑا اس برف میں تاکہ مسجد جامع میں کوئی ایک بندہ اٹھے اور وہاں پہ مجھے جگہ مل جائے. اسی پہلی تاریخ کو کوئی فرق نہیں رہتا. در کرنا, اس شب کو در کرنا, شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے, البتہ یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے, سنی بات بتا رہا ہوں, حوضے میں سنا ہے کہ وہ پوری ایک سال پورے مہینے, ماہ رمضان کے پورے مہینے 30 دن ساری رات وہ بیدار رہے تاکہ اس احتمال, چونکہ یہ چیز طے ہے کہ مہینہ رمضان کا ہے, شب قدر یہ طے ہے. قرآن نے کہا ہے کہ انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ماہ رمضان میں نازل ہوا. لیکن کون سی رات ہے, اس میں 19 بھی کہا گیا, 21 بھی کہا گیا, 23 بھی کہا گیا, 27 کے لیے بھی کچھ امکان روایت کے اہل سنت وہی مناتے ہیں, اور روایتیں بھی موجود ہیں, 25 کے لیے بھی کچھ کہا گیا ہے. خوب اس احتمال میں کہ شاید اس میں کوئی ایک رات ہو, پورے مہینے وہ جگے اور پورے مہینے جگ کر ایک دعا کرتے رہے کہ پروردگارہ مجھے شہادت نصیب, شہادت نصیب ہونے کی دعا کی. الحمدللہ وہ شہادت نصیب ہوئی کہ قیامت تک ان کا شہید نام ہی پڑ گیا, شہید ثانی. خوب عزیزو یہ ساری راتیں ایک جیسی ہیں, شب قدر ہیں, اور جس شب میں جس وقت انسان ممکن ہو سکے اسے, انشاءاللہ مزید گفتگو اس کی کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. خوب اس شب میں ایک کام انسان کو کرنا ہے کہ خیر کثیر جسے خدا نے کہا ہے, اور وہ حکمت, اور وہ معرفت, اور وہ فکر کر لینا, اور فکر کر کے کچھ نکات حاصل کر لینا, یہ اس شب میں انسان کر سکتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک قصہ پیش کیا, میں نے عرض کیا کہ قصے میں فائدہ یہ ہے کہ بچے بھی اس کو تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں, لیکن جو باشعور انسان ہوتا ہے, جو اول الالباب ہوتے ہیں, وہ اس میں حکمت کے نقطے تلاش کرتے ہیں. اور اگر ایک قصہ قرآن 150 صفحے میں بیان کر رہا ہے, یعنی قرآن نے بہت اہمیت دی ہے, 604 صفحے میں صرف ایک قصہ جو ہے وہ 150 صفحے میں بیان ہو رہا ہے, اس میں بہت سے حکمت کے نقطے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں وہ کل پیش کر رہا تھا, آدھے قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر پایا تھا. جناب طالوت اور اس کے مقابل میں ان کے جالوت کا لشکر ہے, ایک نبی سے درخواست کر رہے ہیں, مجمع کچھ نیا اس لیے میں جلدی جلدی, ایک نبی سے درخواست کی میں خود لڑنا چاہتا ہوں, میں جنگ کرنا چاہتا ہوں ظالموں سے. نبی نے کہا حل اسی تم ان کو تباہ علیکم القتال ان لا تقاتلوا، جنگ جب تمہارے اوپر واجب کر دیا تو کہیں تم خدا کی نافرمانی تو نہیں کرو گے؟ کہا مجھے کیوں، کیوں نافرمانی کروں گا؟ وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، مجھے کیا ہوا، ہم کیوں نافرمانی کریں، ہم کیوں جنگ نہیں کریں گے، ہم کو ان ظالموں نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر جنگ لکھ دی گئی، حکم پروردگار آ گیا، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تولوا الا قلیلا منہم، سب کے سب ہٹ گئے۔ اب عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے کہہ رہے تھے زبان سے، اب یہ ہوا کہ نہیں، اب اللہ نے حکم دے دیا اب تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ اب جو جنگ سامنے نظر آئی تو تولوا الا قلیلا منہم، بھاگے سب، جا کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، یہ میری بیوی، یہ میرا خاندان، یہ میرا باغ، یہ میرے کھیت، یہ سب کیا ہوگا، ہم جنگ میں جائیں، تھوڑے سے لوگ بچے۔ اب جو تھوڑے سے لوگ بچے، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو، تمہارا کمانڈر چاہیے۔ کمانڈر کون ہو؟ کہا اللہ نے تمہارے، ان اللہ جعل لکم التالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو تمہارا کمانڈر بنایا ہے، سپہ سالار، اس کے ماتحت جا کے تم جنگ کرو۔ وہ جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے، جیسے ہی تالوت کو حاکم بنایا ویسے وہ بگڑ گئے، کہا یہ کیا بات ہوئی، ان کو میرا حاکم بنا دیا، ولم یوت ساعتا من المال، کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، چوپایا نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، یہ کیسے ہمارے حاکم ہو سکتے ہیں، ان کو کہاں سے تو نے بنا دیا، ونحن احق کو، میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے دیکھیں آپ، میں کیا ہوں۔ اعتراض، نبی نے دیکھیں، دوسرا مرحلہ تھا، پہلے مرحلے میں کچھ لوگ بھاگے، جو لوگ بچے تھے وہ دوسرے مرحلے میں اس میں کم ہو گئے، کہ ان کو تو میں اپنا حاکم نہیں مان سکتا، نبی نے ان کو منانا چاہا، آیت آئی، پھر آیت آئی، انہوں نے ثابت کیا، کیا ایک اللہ استفینا ہو، اللہ نے ان کو معین کیا ہے، توجہ فرمائیں، کیوں تالوت حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے معین کیا ہے، ایک بنارزی عقل کی، ایک خدا پرست عبد کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کہہ دیا جائے کہ اللہ نے معین کیا، کافی تھا، لیکن ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا، کیوں، ان اللہ استفاہ علیکم، پھر اس کے لیے حکمت بیان کی، کیوں معین کیا ہے، معین کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، کہ وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، حکمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، جسمانی بھی اور فوجی ذہنی صلاحیت بھی، دونوں کا طاقت ہونا چاہیے، کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، زیادہ تکرار نہ ہونے پائے، دونوں طاقت اللہ نے رکھی تاکہ ایک سپہ سالار سپہ سالار ہو سکے، ابھی بھی ان کے لیے کافی نہیں تھا، اللہ کا حکم بھی کافی نہیں تھا، حکمت بیان کر لینا بھی کافی نہیں تھا، لہٰذا ان کے سامنے معجزہ پیش کیا گیا۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بغیر معجزے کے قانع نہیں ہوتے، کہ معجزہ ان کا یہ ہے، وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل فرعون آل موسیٰ و آل ہارون، ایک صندوق آئے گا، اس صندوق میں سکینہ پروردگار ہوگا، سکون جس سے تمہیں حاصل ہوگا، اور اس میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی خاندان کی الواح، وہ تختیاں جس پر لکھی ہوئی تھیں، وہ بقایا ان کے وہ تبرکات ہوں گے، اسے دیکھ کے تم یقین کر لو کہ یہ اللہ نے انہی کو حاکم بنایا ہے، دلیل کے طور پر ان کو پیش کیا گیا۔ اور یہ تابوت تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے آئیں گے، لیکن جن کو بھاگنا تھا وہ اس کے باوجود بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا مرحلہ بھی گزر گیا، کہا اگر تم مومن ہو تو تم یقین کرو گے، اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، یہ دوسرا مرحلہ، اس میں بھی کم ہوئے۔ اب تیسرا مرحلہ آیا، بہت اہمیت، بہت توجہ دیجیے گا، تینوں مراحل، اور اگر ممکن ہو سکے اور یہیں پر فکر کرنے کے لیے تھوڑا سا تیار ہوں تو ان مراحل کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس لشکر میں اگر ہم ہوتے تو کس مرحلے پہ ساتھ چھوڑتے، توجہ فرمائیں، کس مرحلے تک ہم ساتھ دے پاتے، کون سی چیز ہماری مشکل بن سکتی تھی۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فلما فصل تالوت بالجنود، اب جو ہے لشکر لے کے چل پڑے، جو تھوڑے سے لوگ بچے تھے ان کو لے کے چلے، آگے کیا ہوا، آگے بڑھ کے کہا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب تمہیں اللہ آزمانا چاہتے ہو، میدان جنگ میں جا رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کمزوری ظاہر کرو، پہلے ہی سے تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم سختیوں کو برداشت کر سکتے ہو یا نہیں. چونکہ جب میدان جنگ میں ایک فوجی فرار کرتا ہے تو 10 کے دل کو کمزور کر دیتا ہے. لہذا اس کے پہلے ہی تمہاری آزمائش ہو جائے کہ آیا تم سختیاں تحمل کر سکتے ہو, میدان جنگ میں ٹھہر سکتے ہو یا نہیں. فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, اللہ میں نہیں آزما رہا ہوں, اللہ تمہارا امتحان لے رہا, ابتلا ایک نہر کے ذریعے سے. سامنے یہ نہر ہے, اس کا بہتا ہوا ٹھنڈا پانی ہے, تم پیاسے ہو, گرمی ہے, سفر کر کے آئے ہو, اسلحہ تمہارے ساتھ ہے, آگے جا کے جنگ کرنا ہے, جنگ میں شاید پیاس اور بھڑک جائے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کیا؟ فمن شربا منہ فلیس منی, جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے. امتحان سخت ہے, اور فوج کے امتحان سخت ہونا ہی چاہیے. اب دیکھتے ہیں فوجوں کی آزمائش کس طریقے سے, کتنی سختیوں سے ہوتی ہے, عام لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, سخت ہوتی ہے. فمن شربا منہ فلیس منی, ہماری فوجوں کی زیادہ جسمانی پریکٹس ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, لیکن جسمانی قوت کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. عزیزو توجہ فرما رہے ہیں, جو چیز جنگ جیتتی ہے وہ مانوی قوت ہوتی ہے انسان کی, اور یہاں مانوی قوت کا امتحان ہو رہا ہے. کہ جو پانی پی لے وہ مجھ سے نہیں ہے, ومن لم یطعم ہو فہو منی, اور جو نہیں پیے وہ مجھ سے ہے, الا من غترف غرفتن بیدہی, مگر یہ کہ ایک چلو پانی اٹھا کے پی لو. بہرحال اپنی زبان اگر خشک ہو رہی ہے اور حلق اگر خشک ہو گیا تو اس میں ایک چلو پانی ڈال لو تاکہ یہ خشکی ختم ہو جائے, لیکن یہ نہیں کہ اس کو پانی پیو. اب بتائیں, یہ پیاسے سفر طے کیے ہوئے, امتحان شروع ہوا, ادھر نبی نے یہ فرمایا, قرآن کی عبایت وہی لفظ جو میں نے پہلے کہا تھا یاد رکھیں, کیا ہوا؟ فشربوا منه الا قليلا, سب کے سب کود پڑے نہر میں, نہر میں کود پڑے, نہانے لگے, کپڑے دھلنے لگے, پانی پینے لگے, کچن بنانا شروع کر دیا, اپنے کھانے کے انتظام کرنا شروع کر دیا, الا قليلا, تھوڑے سے لوگ بچے, وہی لفظ جو اس کے پہلے آیا تھا قلیل کا, تھوڑے سے لوگ بچے. تین مرحلے میں لشکر کم ہو گیا ہے, کل جنگ بدر کا تذکرہ تھا نا, تین مرحلے میں لشکر کم ہو گیا ہے. اب یہ تین مرحلے سے جدا ہونے کے بعد اب جو تھوڑے سے بچے ان کو لے کے چلے, ان کو لے کے یہ جناب طالوت چلے, اور جیسے ہی فلما جاوزہ ہوا والذین معہ, جیسے ہی جناب طالوت آگے بڑھے اور جو ان کے ساتھ تھوڑے سے بچے تھے مومنین, جیسے ہی انہوں نے سامنے جالوت کے بڑے لشکر کو دیکھا, بے اختیار ان کی زبان سے نکلا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت, اتنا بڑا لشکر اور یہ ہم تھوڑے سے لوگ, میرے اندر اس کی قدرت نہیں ہے, میں تو نہیں لڑ سکتا. دیکھیں تین مرحلے سے گزر جانے کے بعد ایک بہت اہم نقطہ یہیں پر متوجہ ہو جائیں, تھوڑے سے کام کر کے مطمئن نہیں ہو جائیں. کل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا امام علیہ السلام کی ایک روایت, یہ دیکھیں کہ کس منزل تک انسان آگے بڑھتا ہو, کہاں اس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. بڑے نمونے موجود ہیں عزیزو, اس کے تاریخ میں بڑے نمونے موجود ہیں, اور پچھلے سال میں مجلس میں پیش کر چکا ہوں, شمر ابن ذلجوشم جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کی صفحہ اول میں موجود تھا, اور زہیر قین عثمانی تھے, مکتب عثمان سے, اور امام علی علیہ السلام کے کسی حد تک مخالف تھے. انسان امتحان کی منزلوں میں, کہاں انسان بدل جائے. لہذا شب قدر کی ایک بڑی دعاؤں میں سے, بڑی دعاؤں میں سے یہ ہے کہ پروردگارہ انجام خیر ہو, میرا انجام نہ خراب ہو. پروردگارہ کریے گا دعائیں ہمارے لیے بھی اور سب کے لیے کریے گا, یہ بڑی منزل ہے عزیزو. پہلے مرحلے سے جو گزر آئے تھے, جو دوسرے مرحلے کو بھی طے کر لیا تھا, یعنی ان کے لیے اقدار مشکل نہیں بنی, یعنی ان کے لیے جنگ مشکل نہیں بنی, یعنی وہ مال کو اقدار انہوں نے نہیں بنایا, یعنی وہ پانی کی لذت اور پانی کی خواہش اور شہوات کی منزلوں کو بھی طے کرائے, ان سارے امتحان سے گزر گئے, لیکن جیسے ہی جالوت کے بڑے لشکر کو دیکھا, وہ جو بچے ہوئے تو کہیں لا طاقت لنا اليوم بجالوت, اس عظیم لشکر سے میرا مقابلہ, یہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں لڑ سکتا. لیکن یہ چوتھا مرحلہ تھا، لیکن بس یہیں تک مرحلہ تھا. یہیں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، سب کے سب، ہم بھی اور سب بھی، کہ ہم کس مرحلے تک آگے بڑھ سکتے تھے. کون سی چیز میرے لیے رکاوٹ تھی؟ وہ مالدار والی بات، مال کی بات، گھوڑوں کی بات، بینک بیلنس کی بات، اقدار کی بات، یا جنگ کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے؟ جنگ 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 تو کر رہے ہیں، امام زمانہ، امام زمانہ، ظہور، جنگ، مولا کے سپاہی، اور لیکن جنگ جیسے ہی سامنے آئے پہلے ہی مرحلے میں بھاگیں گے. یا اگر امام نے کسی کو ایسے آگے معین کر دیا اسی مجمع میں سے جو ہمارے کمپنی میں ایک معمولی لیبر ہے، اس وقت اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ممکن ہے نا. اس کے سامنے اس کو ہم اپنا سپہ سالار مانیں؟ اس مرحلے سے گزر جانے کے بعد بھی آیا ہماری پانی، ایک مثال ہے پانی کی طلب، ہماری خواہشات ہمارا قدم تو نہیں روک لیں گی؟ اس وقت سب سے بڑی خواہش اس لشکر کی پانی تھی پیاسے، لیکن ہمارے سامنے ہزار خواہشات ہیں جو سجی ہوئی، سامنے سجی ہوئی بیٹھی ہوئی، گھر سے لے کے بازار تک. کیا یہ ہمارے سامنے رکاوٹ تو نہیں بن جائے؟ اور اگر ان ساری منزلوں کو طے کر لیا، اب جان دینے کی باری آئی، اب سارے بندے لشکر کھڑا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہاں کچھ لوگوں کی زبان یہ تھی کہ لا طاقت لنا الیوم بجالوت، ہم نہیں لڑ سکتے. یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ بنی اسرائیل وہ کہ جنہوں نے جناب موسیٰ کے سامنے کہا، جب جنگ جناب موسیٰ کے سامنے بھی ظالموں سے جنگ ہوئی، کہا کہ اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہونا قاعدون، اسی سورہ بقرہ میں آئے تھے، جاؤ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا پروردگار تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی زبان تو دیکھیں، لہجہ، گفتگو کا انداز، موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار جاؤ لڑو بڑو، انا ہاہونا قاعدون، میں یہاں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں، مجھے لڑنا نہیں ہے. بنی اسرائیل، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ انی فضلناکم علی العالمین، تم انبیاء کی اولاد ہو، سینکڑوں انبیاء کی نسلوں سے تم ہو، تم کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی. لیکن جب انہوں نے اپنے رہبر اور اپنے نبی اور اپنے امام کی توہین کرنا شروع کی، تو قرآن نے کہا کہ غربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان کے لیے ذلت لکھ دی گئی. توجہ فرمائیں، اور پوری تاریخ میں یہ قوم ہمیشہ ذلیل رہی ہے، ذلیل رہی ہے پوری تاریخ میں، آج بھی ذلیل ہے. مال کا ہو جانا اور دولت کا ہو جانا یہ عزت سے نہیں لیا، پوری کائنات میں لعنت کے توق پڑ رہے ہیں، جو اس کی حمایت کر رہا ہے وہ بھی. ذلت کے معیار پیسہ اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں قدرت. آج دنیا کے سب سے طاقتور ملک کون ہے؟ قدرت مند ملک، آپ کہیں گے امریکہ. دنیا کے سب سے ذلیل ملک کون ہے؟ اسرائیل بھی امریکہ کی وجہ سے سب سے ذلیل وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک سے اس کا رہبر گزرتا ہے ہزاروں لعنت کا توق اپنے ساتھ لے جاتا. آپ دیکھ رہے ہیں نا اخباروں میں، خبروں میں سنتے ہیں، حتیٰ کہ خود اپنے ملک میں. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، مسکنت لکھ دی ہے، سب کچھ مال ہوتے ہوئے مسکین ہیں، یہ اپنی بقا کے لیے مسکین ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. لیکن اسی گروہ میں وہ کہ جو فرار کر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ہر ہر مرحلے پہ اپنے سپہ سالار کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، اسی میں قرآن نے دوسرا نقطہ دیکھے، انسان کے دو رخ، وہیں پر ایک گروہ اور ہے. وقال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، اسی میں ایک گروہ جو کہہ رہا ہے، وہ کہ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ، کم من فئات قلیلت غلبت فئات کثیرہ، غلبت فئات کثیرہ. کچھ ایسے چھوٹے گروہ ہیں، چھوٹے لشکر ہیں جو بڑے بڑے لشکر پر حاوی ہو جاتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں. کس بنیاد پر؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. سب سے اہم نقطہ ان کا یہ ہے، ان کی زبان، وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس اسلحہ بہت قوی ہے، اس لیے کہ میں جالوت کے لشکر سے مضبوط ہوں. نہ، یہ سب کچھ نہیں. کیوں؟ بإذن اللہ. اصل نقطہ اللہ پر ایمان ہے. دیکھیں ابھی بہت جب لوگ جو ہے مبصرین بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا، ابھی ایسا ماحول نہیں ہے. ڈیڑھ سال پہلے، سال بھر پہلے ماحول تھا، جنگ ہونے والی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا ہوگا. اور تبصرے کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک کمزور ملک، ایک کمزور طاقت، اتنی بڑی طاقت سے کیا کرے گا؟ یہ محاسبہ جو کیا جاتا ہے اگر صرف اسلحے دیکھ کے محاسبے کیے جائیں، اگر صرف انسانوں کی طاقت کو دیکھ کے محاسبہ کیا جائے تو واقعی ان کی بات صحیح ہے، لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ اسلحوں کے بیچ میں ایک طرف خدا بھی ہے، اور اس کا عملی نمونہ بھی دیکھنے کو مل گیا ابھی گزشتہ 2 سال پہلے، عملی نمونہ جب انسان ڈگمگا رہا تھا، اتا ایران میں لوگ ڈگمگا رہے تھے کیا ہوگا، خدا نے عملی نمونہ پیش کر دیا، ایک گروہ اٹھا افغانستان اور پاکستان اور بعض ممالک کی مدد سے، اور اس نے اسلام کو انتہائی درجے تک ذلیل کیا، ہے نا، بعض اساتید بزرگان کے کہنے کے مطابق کہ اتنا بنی عباس اور بنی امیہ نے بھی اسلام کو کمزور نہیں کیا جتنا ان کم فکر اور کوتاہ فکر طالبانیوں نے کیا، توجہ فرما رہے ہیں، اسلام انتہائی حد تک ذلیل، یعنی وہ لوگ جو اسلام کا نام بھی نہیں جانتے تھے ان تک اسلام کا نام پہنچا ذلت کے ساتھ، اب کیا کرے، حکمت پروردگار یہ ہے کہ ایک مرتبہ ذلت کے ساتھ نام پہنچا پھر اس ذلت کے نام کو عزت میں تبدیل کر دے، کس کے ذریعے سے، وہی چھوٹا سا گروہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹا لشکر غالب آ جاتا ہے، جو اسلحے سے نہیں غالب آتا، جو طاقت سے نہیں غالب آتا، جو فوج سے نہیں غالب آتا، جو افراد سے نہیں غالب آتا، جو غالب آتا ہے تو کس لیے، بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے، یہ تھی ان کی زبان عزیزو، جنگ بدر کیا ہے، جنگ بدر بھی اصل قرآن کی آیت، لقد نصرکم اللہ ببدر، جس جنگ میں 2 تلواریں ہیں 2-3 گھوڑے ہیں، لوگ کھجور کی ٹہنیاں اٹھا کے جنگ کرنے گئے ہیں، ادھر سے سپر پاور، عرب کا سپر پاور، پوری دنیا کا تو نہیں لیکن عرب کا سپر پاور، پوری فوج کو جمع کر کے، اسلحوں میں لپٹے ہوئے، لوہوں میں زبردست اسلحوں کے ساتھ آئے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں فوجی کون ہے، بوڑھے، جوان اس میں کتنے تھے، بوڑھے، نوجوان، جوان، جن کے پاس اسلحے نہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، جو بھوکے ہیں، جو ایک رتب کے 2 حصہ کرتے ہیں اور آدھا خود کھاتے ہیں، آدھا اپنے ساتھی کو دے کے پانی پی لیتے ہیں، یہ ہیں جن کے پیٹ خالی ہیں، لیکن یہ جنگ بدر میں جیتے تو کیوں جیتے، جنگ بدر کیوں باقی ہے، 313 لوگوں کی جنگ، لیکن تاریخ کی عظیم جنگ کہی جاتی، کیوں، اس لیے کہ وہاں اپنے رہبر کی اطاعت اور خدا پر ایمان تھا، جنگ احد میں ہار گئے، اس میں کہنے میں کوئی تکلف کی بات نہیں، ہار گئے، کیوں، اپنے رہبر کی اطاعت نہیں کی، 40 لوگوں نے نہیں کی اطاعت، لیکن جنگ بدر امتیاز، فخر اسلام ہے عزیزو، پھر اسی گروہ کا کہنا، پھر انہوں نے اور ثابت کیا، کیوں، کس طرح جیتیں گے، ایک دعا کر رہے ہیں، میدان جنگ میں کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ اسلحہ مانگ رہے ہیں، نہ پانی مانگ رہے ہیں، نہ کھانا مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، صرف ایک دعا کر رہے ہیں، کیا، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگارا استقامت عطا کر ہمیں، صبر کے معنی وہ نہیں جو ہمارے ذہنوں میں، صبر یعنی استقامت، قدم میں لغزش نہیں پیدا ہو، وثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو مضبوط کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں ہماری مدد فرما، صبر ہے، صبر کے اندر بہت اسرار ہیں، بہت سیکرٹ ہیں عزیزو، صبر کے اندر بہت سیکرٹ ہیں، ہر کسی بھی، جو 5 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، مصائب بھی ہو جائے اور ایک نقطہ یہ آپ کے سامنے پہنچ جائے، لیکن بہت توجہ کریں گے، صبر کی دعا کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں چاہیے، بغیر کسی تمہید کے میں داخل ہو رہا ہوں، شب عاشور، عاشور کی شب ہے، امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف فرمائے، خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے ایک مرتبہ زبان سے چند اشعار پڑھے، میں مقتل لایا بھی نہیں اور فرصت بھی نہیں تھی کہ اس کو پڑھ سکتا، چند اشعار پڑھے، بغل میں جناب زینب کا خیمہ ہے، امام حسین علیہ السلام کے ان اشعار کی آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی، اشعار ایسے تھے کہ جس میں شہادت کی طرف اشارہ تھا، بی بی خیمے سے نکلی اور بھائی کے خیمے میں، بھیا تم کیا اپنے شہادت کی خبر دے رہے ہو؟ حسین نے پھر بھی واضح طور پہ نہیں کہا کہ میں شہید ہونے والا ہوں کل، پھر بھی نہیں کہا، ایک جملہ کہا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے کی تلاش میں ہے، لیکن نہیں. یہ کلمہ سننا تھا کہ یہ بی بی غش کھا کر زمین پر گر پڑی. مقتل کے جملے یہ ہیں، جناب زینب غش کھا کر زمین پر گر پڑی. میں آپ کے سامنے عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ، جناب زینب عاشور سے پہلے اور عاشور کے بعد، اس پہ بہت توجہ کریں گے ابھی اور بعد میں بہت فکر کریں گے، کیونکہ یہ معمولی بی بی نہیں ہے. کیا ہے عاشور کے پہلے جناب زینب، کیا ہیں اور عاشور کے بعد کیا ہیں؟ عاشور کے پہلے یہ ہیں کہ شب عاشور میں صرف اشارے میں اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سنی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑی، اور عاشور کے بعد زینب کیا ہے؟ عاشور کے بعد زینب وہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کی آواز، یا ابتا علیک من السلام کی آواز سن کے چلے، تو یہ بہن اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہنچی. عاشور کے بعد زینب وہ ہیں جو میں نے پہلے دن کے مجلس میں پیش کیا، جب 72 لاشوں کے درمیان میں اپنے بھائی کی لاش کے سامنے کھڑی ہو کے اللہ سے دعا کر رہی، پروردگارہ قبول، پروردگارہ میری اس قربانی کو قبول کر لے. زینب وہ ہیں کہ جو میں نے عرض کیا کہ عاشور کے بعد زینب ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہی ماں رائے تو ہو اللہ جمیلہ، کربلا کا ہر منظر خدا کی طرف سے میرے لیے حسین تھا. عزیزو یہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے؟ بس اہم نقطہ یہ اور گفتگو تمام. یہ اتنی بڑی تبدیلی اس بی بی کے اندر کہاں سے آئی؟ کیا اس لیے کہ جناب فاطمہ کی بیٹی ہے؟ کیا اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں؟ کیا اس لیے کہ رسول کی نواسی ہیں؟ کیا اس لیے کہ ایسی آغوش میں پلی ہیں؟ کیا اس لیے کہ معصوم کے درمیان پلی ہیں؟ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں عزیزو، کیونکہ یہ وجہ عاشور سے پہلے بھی تھی. کس چیز نے جناب زینب کو اس قدر تبدیل کر دیا؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جناب زینب بے ہوش ہو کے گریں اور امام حسین علیہ السلام نے غش سے افاقہ، پانی کی چھیٹیں تو موجود نہیں تھیں، جب غش سے افاقہ ہوا تو ایک وصیت کی. یہ ایک وصیت، ایک بھائی کی وصیت نہیں ہے عزیزو، بعض جملے اس پہ زیادہ غور کریں، ایک بھائی کی وصیت نہیں ہے، ایک امام کی وصیت ہے. اور زینب نے بھائی کی حیثیت سے نہیں سنا ہے، امام کی حیثیت سے سنا ہے، کہا اے میری بہن صبر کرنا، بس بہن صبر. اپنے امام کے اس ایک جملے نے زینب کو کتنا تبدیل کر دیا ہے، بہن صبر. اور فرمایا کہ اب تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کا احساس. ایک خاتون، کمزور دل، رحم دل خاتون کو اتنا جری بنا دیتا ہے، اتنا جری بنا دیتا ہے کہ وقت کا حاکم بھی جب ابن زیاد گفتگو کرتا ہے تو اپنے اندر حقارت کا احساس کرتا ہے. تعجب ہوا، یہ کون آ گیا میرے سامنے؟ اس کو امید یہ تھی کہ یہ روتے تڑپتے، بھیک مانگتے ہوئے، رحم کی بھیک مانگتے ہوئے دربار میں آئیں گے، لیکن جناب زینب اس وقار اور اس شان کے ساتھ دربار میں حاضر داخل ہوئی کہ وہ خود اپنے اندر حقارت کا احساس کرنے لگا، اور بعد میں سارے جملے جو اس نے کہے ہیں اسی اپنی حقارت کی بنیاد پر. ہاں عزیزو، ایک امام کی وصیت اور احساس ذمہ داری انسان کے دل کو اتنا بڑا بنا سکتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دے. اور عزیزو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں، کسی بھی ذمہ داری کو صرف وہاں دیا جاتا ہے جہاں پر بڑا دل ہو، جس طریقے سے جناب زینب کا بڑا دل تھا. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے امام کی معرفت کہ کسی مرحلے کے اس ماہ رمضان میں، ان شب قدر میں امام کی معرفت حاصل کریں، اور امام کی وصیتیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں امام کی کچھ وصیتیں پیش کریں گے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمارا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہو اور ہمارے لیے یہ مفید مہینہ ہو. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.